بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والسيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه القويم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأحل الله البيع وحرم الربا. اللہ تعالیٰ نے خرید و فروخت کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام قرار دیا ہے. شریعت کی خوبصورتی یہ ہے کہ اس نے انسان کو بیکار اور بہکتا ہوا نہیں چھوڑا، بلکہ اس کی زندگی کو روشن کرنے کے لیے 50 آیات نازل کی ہیں اور ایسے اصول اور ضابطے سمجھائے ہیں جن کے ذریعے وہ اپنی زندگی کے ان مختصر سے ایام میں، جہاں اللہ عز و جلال کی خوبصورت طریقے سے عبادت کر سکتا ہے، وہاں خوبصورتی کے ساتھ اپنی معیشت اور اپنی اقتصادیات کو بہتر بھی بنا سکتا ہے. شریعت اسلامیہ نے جہاں اس بات کی ترغیب دلائی ہے کہ خرید و فروخت کرو اور سود سے بچو، وہاں اس کی تمام ان تفصیلات سے آگاہ کیا ہے جن کی آگہی کے بعد انسان کسی بھی محظور چیز میں نہیں جاتا، ممنوع چیز میں داخل نہیں ہوتا. کو 10 ایسی چیزوں کا تذکرہ کیا معین کر کے کہ ان کی آپ نے خرید و فروخت نہیں کرنی. کچھ ایسا ضابطہ پیش کر دیا کہ یہ 5 چیزیں ویسے تو جائز ہیں، لیکن بہر صورت ان قیود کے ساتھ آپ کو یہ بیع و شراء اور خرید و فروخت نہیں کرنی. اسی طرح سود کی قباحت کو بھی بیان کیا، متعدد دلائل دیے، اور ایسی بیو، ایسا کاروبار جس کی 8 شکلیں سود کی بنتی ہیں، ان کی تفصیلات سے آگاہ کیا. اور اسی طرح وہ کاروبار جن میں مکاری اور نقصان کا خطرہ ہے، کو 8 شکلیں اس کی بھی واضح کی. اسی طرح وہ کاروبار جن میں دھوکہ اور جہالت کا خوف ہے، تو مسلمانوں کو دھوکے اور نقصان سے بچانے کے لیے کو 10 سے 11 قسم کی ایسی کاروباری ڈیلز کے متعلق بھی رہنمائی کر دی کہ آپ کو یہ طریقہ اختیار نہیں کرنا چاہیے. ان اصول و ضابطے کے ساتھ شریعت نے اپنے اندر یہ دلائل بھی رکھے ہیں کہ ان چیزوں کو چھوڑ کر جن کا تذکرہ ہوا ہے، آپ جو بھی کاروبار کریں ان اصول و ضوابط کی روشنی میں وہ کاروبار جائز قرار پائے گا. پھر مختلف قسم کے کاروبار اور تجارت اور خرید و فروخت کی صورتیں احادیث میں موجود ہیں، جن میں سے جیوری کا کام کرنا، زرگری کا کام کرنا، یہ سنارپن ہے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی موجود. صحیح بخاری کی روایت ہے 2089. سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، كانت لي شارف من نصيبي من المغنم، مال غنیمت میں سے مجھے ایک اونٹ حصے میں آیا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم اعطاني شارفا من الخمس، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ اونٹ خمس میں سے لیا تھا. فلما اردت ان ابتني بفاطمه بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم, میں نے جب فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے شادی کی اور رخصی کرانے کا ارادہ کیا, وعدت رجلا صواغا من بنی قینقاع, تو میں نے ایک بنو قینقاع کے ایک زرگر سے طے کیا, ان یرتحل معی, وہ میرے ساتھ چلے, فنأتی بازخر, اور ہم ازخر بوٹی کاٹ کے لائیں. اردت ان ابیعہ من الصواغین, میرا ارادہ تھا کہ میں ان سناروں کے پاس یہ فروخت کروں. واستعین به فی ولیمہ عرسی, اور اپنی شادی کے ولیمے میں اس سے کچھ مدد حاصل کر سکوں. تو سونے کا کاروبار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی موجود تھا. لیکن بطور نوٹ ایک بات لکھ لیجئے گا, چونکہ سونے کے کاروبار میں پروفٹس بہت زیادہ ہوتے ہیں, اس لیے دھوکے بھی اس میں بہت زیادہ ہوتے ہیں, چلاکیاں بھی اس میں بہت زیادہ ہوتی ہیں, جھوٹ بھی اس میں بہت زیادہ ہوتے ہیں. صرف یہ نہیں, اکذب الناس الصواغون والصباغون, معاشرے میں سب سے جھوٹے لوگ اگر کاروبار کی لائن میں ہوتے ہیں تو وہ سنارے ہوتے ہیں, اور الصباغون جو رنگ کرنے والے ہوتے ہیں. یہ کون کی مذمت نہیں بیان کی جا رہی ہے, یہ وہ لفظ پیش کیے جا رہے ہیں جس کی حقیقت آج معاشرہ دیکھ رہا ہے. ایک دن کا وعدہ کر کے دس دس دن لٹکانا اور خالص سونا 22 کیرٹ اور 24 کیرٹ کی بات کر کے ٹوٹل جو ہے وہ کھوٹک سے بھر دینا, یہ کوئی کمال نہیں ہے. نگل جو ہے وہ امریکن کا کر کے پشاوری تانبا بیچنا, یہ کوئی کمال نہیں ہے. تو اکذب الناس الصواغون والصباغون, تجارت کا ایک دوسرا پہلو جو اس وقت رائج تھا, مکھن اور گھی کی تجارت. صحیح بخاری کی ہی روایت ہے 2048, سیدنا عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ, جو عالمی منڈی میں صف اول کے تاجر شمار کیے جاتے تھے, وہ فرماتے ہیں, لما قدمنا المدینہ آخا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بینی وبین سعد بن الربیع, ہم جب مدینہ طیبہ آئے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے اور سعد بن ربیع کے درمیان بھائی چارہ اخوت قائم کی, مواخات جس کو کہتے ہیں. فقال سعد بن الربیع انی اکثر الانصاری مالن, سعد بن ربیع کہنے لگے کہ میں تمام انصار سے زیادہ مالدار ہوں. فاقسم لك نصف مالی, میں اپنا نصف مال آپ کو دیتا ہوں. وانظر ای زوجتی ہویت نزلت لك عنها فاذا حلت تزوجتها, میری دونوں بیویوں کو دیکھ لو, جسے تم پسند کرو میں اسے طلاق دے دیتا ہوں, جب اس کی عدت گزر جائے تو اس سے نکاح کر لینا, اس وقت تک پردہ تو نازل نہیں ہوا تھا. فقال له عبد الرحمن لا حاجة لي في ذلك, تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے. هل من سوق فيه تجارة, مجھے صرف بازار کے متعلق بتاؤ, یہاں کوئی بازار ہے جہاں تجارت ہوتی ہو؟ قال سوق قینقاع, یہاں قینقاع نامی ایک بازار تو ہے. قال فغدا الیہ عبد الرحمن عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح بازار گئے، فأتى بأقط والسمن، کچھ پنیر کی ٹکیا اور کچھ گھی لے کے آئے، قال ثم تابع الغدو، پھر روزانہ بازار جانا شروع ہو گئے، فما لبس ان جاء عبد الرحمن عليه اثر صفرة، کچھ دن بعد عبد الرحمن بن عوف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو ان کے لباس پر زرد خوشبو کا رنگ تھا، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما ہی ام اے مل خبر، جیسا کہ دوسری روایت میں ہے، کیا خبر ہے عبد الرحمن؟ تو انہوں نے جواب دیا، تزوجت علی وزن نوات من الذهب، میں نے کھجور کی گٹھلی کے برابر مہر دے کے سونے کا تو میں نے شادی کر لی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اولم ولو بشات، تم ولیمہ کرو خواہ ایک بکری ہی ہو. تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا تجربہ اور ان کا کاروبار، وہ اسی مکھن اور گھی اور پنیر کی ٹکیوں کا تھا، اور اس سے پہلے بھی مکہ میں وہ سب کچھ لٹا کے چکے آ گئے، تو وہاں بھی مختلف چیزوں کی کاروبار کیا. اسی طرح کپڑے کی بنائی، سلائی، کڑھائی کی تجارت، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی تھی. صحیح بخاری کی روایت 2092، سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ان خیاطا دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لطعام صنع، ایک درزی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانے کی دعوت دی جو اس نے خود تیار کیا تھا. قال انس بن مالک فذهبت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الى ذلك الطعام. انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، فقرب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم خبزا ومرقا فيه دباء، اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے روٹی اور کدو کا شوربہ، وقدید اور سوکھا گوشت رکھا، فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء من حوالي القصعة، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ وہ پیالے کے ارد گرد سے کدو ڈھونڈتے دیکھا، فلم ازل احب الدباء من يومئذ، اس دن سے میں نے کدو کو پسند کرنا شروع. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک خیاط درزی کی دعوت پہ گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ تلاش تین معانی رکھتی ہے. پہلا معنی تو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ساتھ کھانے والوں کے لیے آسانی کرنے کے لیے کہ گوشت وہ لے لے، اور آپ کدو کو تلاش کر رہے تھے کہ دوسروں کے لیے موفر کریں کہ وہ کھا لیں. دوسری بات یہ ہے کہ یونس علیہ الصلات والسلام اللہ تعالی کی اجازت کے بغیر جو ہی وہ کشتی پر سوار ہوئے، اور آخر نتیجہ کیا نکلا کہ انہیں کشتی سے آخر اتارا گیا اور انہیں چھلانگ لگا دی. قرآن مجید نے وہاں ایک بات جو بیان کی ہے وہ بڑی ہی خوبصورت ہے، وَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِنْ يَقْطِينَ، اس کے اندر واقعتاً ایسی طاقت تھی کہ جب انہیں مچھلی کے منہ سے نکال کے باہر اللہ کے حکم سے مچھلی نے نکال کے رکھ دیا تو ان کی جلد جو ہے وہ صحت اپنی اصلی حالت میں لانے کے لیے اسی یقین نے بہت مدد کی۔ تو کسی قسم کی کمزوری اور کسی قسم کی اس طرح کی پریشانی کو دور کرنے کے لیے بھی یہ استعمال کیا جاتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ قرآن میں کیا ہے اور پھر نبی کے لیے بطور علاج آیا ہے تو اس لیے بھی تلاش کر رہے ہیں۔ اور تیسری بات ہو سکتا ہے کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ چیز پسند ہو، جو ان کی ذاتی پسند کی بنیاد پہ انہوں نے اس کو تلاش کیا۔ اور یہی وجہ ہے کہ صحابی کہتے ہیں کہ اس دن سے میں بہت پسند کرنے لگا۔ کاریگری، آج لوہار اس کو کہہ دیتے ہیں، اور بڑائی اور نیلامی کی تجارت، یہ ساری چیزیں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود تھی۔ صحیح بخاری کی روایت ہے 2091، خباب رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، کنت قینا فی الجاہلیہ، میں زمانے جاہلیت میں لوہار تھا، وکان لی علی العاص بن وائل دین، اور عاص بن وائل کے ذمے میرا کچھ قرض تھا، فأتيته أتقاضاه، اس کے پاس اپنے قرض کا مطالبہ کرنے آیا، قال لا أعطيك حتى تكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم، تو اس نے کہا جب تک تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے انکار نہیں کرو گے اس وقت تک تیرا قرض نہیں دوں گا۔ فقلت لا اکفر حتى يميتك الله ثم تبعث، تو میں نے کہا جب تک اللہ تعالیٰ تجھے موت سے دوچار نہیں کریں گے اور مرنے کے بعد تمہیں زندہ نہیں کریں گے میں بھی محمد مصطفیٰ کی نبوت سے انکار نہیں کروں۔ اس کو موقع مل گیا، کہتے دعنی حتی اموت و ابعث فسأؤتى، مجھے پھر چھوڑو تاکہ میں مروں پھر میں زندہ کیا جاؤں، پھر مجھے وہاں مال بھی ملے گا اور اولاد بھی، پھر تمہارا میں قرض ادا کر دوں گا۔ فسأؤتى مالا وولدا فأقضيك، فنزلت أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کر دی ہے نبی کہ آپ نے اس شخص کو نہیں دیکھا جو ہماری آیات کا انکار کرتا اور کہتا ہے کہ مجھے ضرور مال اور اولاد ملے گی، کیا اسے غائب کی اطلاع ہو گئی ہے یا اللہ سے اس نے کوئی عہد لے رکھا ہے؟ ابو حازم بیان کرتے ہیں، یہ روایت ہے صحیح بخاری کی 2094، اتى رجال الى سهل بن سعد يسألونه، سهل بن سعد کے پاس کچھ لوگ آئے، عن المنبر، وہ سوال کر رہے تھے منبر کے بارے میں، فقال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم الى فلان امرأة، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فلاں عورت کو پیغام بھیجا، سہل نے، قد سماها سہل، سہل نے اس کا نام بھی لیا، فکیہ انصاری، انمری غلامک النجار، آپ اپنے غلام نجاری کو جو کارپینٹر ہے اس کو حکم دیجئے يعمل لي اعوادا اجلس عليهن. کہ وہ میرے لکڑیوں کا ایک ممبر تیار کرے تاکہ لوگوں سے خطاب کے وقت میں اس پر بیٹھ سکوں. اجلس علیہن اذا کلمت الناس فامرته يعملها من طرفاء الغابه. تو اس نے اپنی غلام میمون کو حکم دیا کہ وہ جنگل سے جھاؤ کے درخت سے ممبر تیار کرے. ثم جاء بها, چنانچہ ممبر تیار کر کے لے آیا. فارسلت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم بها فامر بها فوضعت فجلس عليه. تصارت نے فوکیہ انصاریہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیج دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مسجد میں رکھنے کا حکم دیا, وہ رکھ دیا گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر تشریف فرما ہوئے. کس طرح کھجور کے تنے سے ٹیک لگا کے اس پہ ہاتھ رکھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیا کرتے, جو ہی ممبر پہ آپ سوار ہوئے تو تنے نے رونا شروع کر دیا. نہ جانے کس طرح کی محبت ایک جامد چیز میں اللہ نے ڈالی. آج گوشت پوست اور روح والے بھی اتنی محبت نہیں کرتے جتنی درخت نے کی, کہ اس طرح وہ روئے. اللہ کے رسول کے صحابی فرماتے ہیں, فلما وضع یده, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر ہاتھ رکھا. فسکتہ فسکت, اور اس طرح چپ کروایا جیسے ایک بچہ رو رہا ہو تو اسے چپ کروایا جاتا. یہ لوہے کا کام کرنا, کاریگری اور بڑائی کا کام, یہ اللہ کے رسول کے زمانے میں بھی تھا. سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے, صحیح بخاری کی روایت ہے 2141, ان رجلا اعتق غلاما له عن دبر فاحتاج. ایک آدمی نے غلام کو اپنے مرنے کے بعد آزادی کا اختیار سونپ دیا. مدبر اس کو کہتے ہیں کہ میں جب مر جاؤں گا کہ تم آزاد ہو گے, وہ کچھ مدت کے بعد محتاج ہو گیا. فاخذه النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال من یشتری. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غلام کو پکڑ کر فرمایا, کون ہے جسے خریدے گا؟ فاشتراه نعیم بن عبد اللہ بکذا وکذا, اس غلام کو نعیم بن عبداللہ نے کسی قدر مال کے عوض اس کو خرید لیا. فدفعہ الی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ قیمت اس کے مالک کو دے دی. نیلامی کا کام بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھا, لیکن فرق یہ تھا کہ یہاں اصول و قواعد کے بغیر نیلامیاں ہوتی ہیں. کسی اپنے کو نوازنے کے لیے الگ سے کوڈ ڈی کوڈ کیے جاتے ہیں, اور کسی کو زچ کرنے کے لیے اس طرح کے پہلو اختیار کیے جاتے ہیں, جبکہ نیلامیاں صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی تھی. صحیح بخاری کی ایک روایت ہے 2070 اور صحیح مسلم کی روایت ہے 1042, لَأَن يَحْتَطِبَ أَحَدُكُمْ حُزْنَ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, لَأَن يَحْتَطِبَ أَحَدُكُمْ حُزْنَ عَلَى ظَهْرِ, خیر له من ان یسأل احدا فیعطیه او یمنعه. تو میں سے ایک شخص لکڑی کا گٹھا اپنی کمر پہ رکھے اور اسے بیچ کر گزارا کرے, یہ اس کے لیے بہتر ہے کہ وہ کسی سے سوال کرے اور وہ اسے دے یا انکار کر دے. تو یہ محنت مزدوری, یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود تھے. بلکہ صحابی تو کہتے ہیں کہ ہم پڑھ رہے ہوتے تھے, کوئی آ جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اسی وقت توجہ دلاتے کہ صدقہ کرو. تو صحابی کہتے ہیں کنا نتحامل علی اظہرنا, ہم اجازت لے کے بازار جاتے اور اپنے آپ کو کلی بناتے, کمر پہ بوجھ اٹھاتے, جو درم و دینار ملتا وہ آ کے صدقہ کر کے دوبارہ پڑھنے بیٹھ جاتے. ایک پانچواں طریقہ بھی تھا عطر بیچنے کا اور کستوری بیچنے کا کاروبار اس وقت بھی موجود تھا. صحیح بخاری کی روایت 5534 اور صحیح مسلم کی روایت 6635. سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مثل الجلیس الصالح والجلیس السوء كحامل المسک ونافخ الکیل. نیک ساتھی اور برے ساتھی کی مثال ایسے ہی ہے جیسے کستوری اٹھانے والا اور آگ کی بھٹی میں دھونکنے والا. فحامل المسک, رہا کستوری اٹھانے والا, اما ان یحزیک و اما ان تبتاع منہ و اما ان تجد منہ ریحا طیبہ. کستوری والے کے پاس جھک بیٹھے گا, یا تو کستوری کا تحفہ وہ خود سے ہی اپنے پاس بیٹھنے والے کو دے دے گا, یا کستوری والے سے کستوری خرید لے گا. اگر یہ دونوں صورتیں نہ ہوں تو جب تک بیٹھے گا اس کے پاس پاکیزہ اور اچھی خوشبو تو ضرور پائے گا. اچھا ساتھی ایسا ہی ہوتا ہے, یا تو وہ خود سے اچھی بات بتائے گا, نصیحت کر دے گا, یا اس سے کوئی مسئلہ دریافت کیا جائے یا نصیحت لے لی جائے. نہ بھی ہو تو اس کے پاس بیٹھنے سے اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے, اور لوگ بھی کہتے ہیں یہ آج کل نیک لوگوں کے پاس بیٹھتا ہے. قل لمن تعاشر قلت من انت, اتنا بس بتا دو تم بیٹھتے کس کے ساتھ ہو, میں تمہیں بتاؤں گا تمہاری حقیقت کیا ہے. الناس کاسرا بالقطع, لوگ پرندے نما ہیں, کبھی بھی فاختہ کوے کے ساتھ نہیں بیٹھی, وہ اپنے پسندیدہ جانوروں کے ساتھ ہی جانور بیٹھتے. ہاں امام مالک نے دیکھا کہ کوا اور فاختہ اکٹھے بیٹھے ہیں, کہتے ہیں فوا آئے جگہ یہ کیا ہو گیا. جب غور کیا تو پتا چلا کسی نے کوے کی ٹانگ اور فاختہ کی ٹانگ کو باندھ کے اکٹھے بٹھایا ہوا. ایسا بھی ہو جاتا ہے. عن المرء لا تسأل وسأل عن قرينه وكل قرين بالمقارن يقتدي. مت پوچھو یہ کون ہے, یہ پوچھو یہ کس کے ساتھ بیٹھتا ہے. ہر بیٹھنے والا جو ہے کل جلیس على دین جلیس ہی, ہر بیٹھنے والے کا وہی مذہب ہوتا ہے جس کے پاس بیٹھا ہوا ہے. اسے کبھی تہجد گزار شرابی کے پاس نہیں بیٹھے گا, کبھی موحد مشرق کا ہم نوالہ ہم پیالہ نہیں بنے گا. اور آپ نے ایک دوسری مثال کیا پیش کی, وَنَافِخُ الْكِيرِ اِمَّا أَن يُحَرِّقَ ثِيَابَكَ وَإِمَّا أَن تَجِدَ مِنْ حُرِيحًا خَبِيثًا. تم بھٹی میں دھونکنے والے کے پاس بیٹھو گے, یا تو کچھ چنگاری آئے گی اور تیرے کپڑے جلا دے گی, نہیں تو پھر آپ کو وہاں بیٹھے دھواں تو برداشت کرنا ہی پڑے گا. ریحن خبیث, بیڈ سمیل تو تمہیں آئے گی, انسان برے کے ساتھ تعلق جوڑتا ہے تو یا تو اسے برا ہی بنا لیتا ہے، نہیں تو ذلت و رسوائی ضرور ہوتی ہے۔ پتہ ہے تم آج کل کس سے بیٹھتے ہو؟ الرجل على دین خلیلی فلینظر الی من یخالل۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر شخص اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، اسے غور کر لے کہ وہ کس کے پاس بیٹھتا ہے۔ المجالسہ تولد المجانسہ، المجالسہ تولد المجانسہ، انسان جس کے ساتھ بیٹھتا ہے اسی طرح کا ہو جاتا ہے۔ آپ کسی بوڑھے انسان کو نوجوانوں کے ساتھ بٹھا دیں تو جاہلیت کے شعرا بھی کہا کرتے تھے اس کی جوانی لوٹ آتی ہے۔ آپ کسی بے وقوف کے پاس عقل مند سے عقل مند کو بٹھا دیں تو اس کی زبان بھی حماقت کے الفاظ اٹھانا شروع کر دیتی ہے۔ اس لیے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گورنرز کو یہ حکم دیا کرتے تھے، کبھی کسی اکھڑے مزاج والے کے ساتھ تم نے نہیں بیٹھنا، کسی جاہل کے ساتھ تم نے نہیں بیٹھنا، کہیں ان کا اثر نہ ہو جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ عطر اور اس طرح کے کام بھی موجود تھے کستوری کے، اور خود سعودہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ خوشبو اور کستوری بنایا کرتی اور بنا کے بیچا کرتی تھی۔ صحیح بخاری کی ایک روایت ہے 2097، سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، کنت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی غزات، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا ایک غزوہ میں، فأبطأ بي جملي، میرے اونٹ نے چلنے میں سستی کی، وأعيا تھک گیا، فأتى علي النبي صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے، فقال، اور فرمانے لگے، جابر، جابر ہو؟ قلت نعم، جی ہاں میں جابر ہوں۔ قال ما شأنک، کیسے ہو؟ قلت ابط علی جملی واعیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے اونٹ چلنے میں سستی کرتا اور تھک گیا، فتخلفت، اس لیے میں پیچھے رہ گیا ہوں، فنزل يحجنه بمحجنه، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اترے اور اسے اپنی کھونٹی سے اس کو مارا، ثم قال اركب، اب سوار ہو جاؤ، فركبت، وَلَقَدْ رَأَيْتُهُ أَكُفُّهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، میں جب پھر سوار ہوا پھر اونٹ ایسا تیز ہو گیا کہ وہ اللہ کے رسول کے بھی اونٹ سے آگے جانے کی کوشش کر رہا تھا اور میں اسے روک رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جابر، اتبیع جملک، مجھے یہ اونٹ بیچو گے؟ تو جابر کہنے لگے، قلت نعم، جی ہاں، فاشتراه مني بأوقیہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اوقیہ چاندی کے عوض وہ مجھ سے خرید لی۔ چونکہ جابر رضی اللہ تعالی عنہ ان کے والد بھی اللہ کے پاس چلے گئے اور اتفاق سے پتہ ہی نہیں چلا، صحابی سے ہی وہ شہید ہو گئے جب گمسان کی جنگ تھی، بہت غمزدہ تھے، قرض بھی تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک اونٹ کی سستی اور ایک ان پہ افسردگی شائع کہتے ہیں، لگتا ہے جابر تم جلدی جانا چاہتے ہو، لتفرش لک النمارق، اور تم چاہتے ہو کہ مدینہ پہنچو اور شادی کرو اور تمہارے لیے تمہاری اہلیہ کشن بشا کے پہلے رکھے ہوں کہ تم جا کے بیٹھو، ان کو خوش کیا اور ان سے یہ بوجھ دور کیا اور ان سے پھر یہ اونٹ خرید لیا۔ کہا لیکن ایک بات ہے، مدینے تک سواری جو ہے وہ میں کروں گا۔ کہا نہیں نہیں اللہ کے رسول، سواری تو میں کروں گا۔ کہا چلو میں آپ کو چھوٹ دیتا ہوں۔ اور وہاں تک سواری کی، جب مدینہ پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اونٹ کی قیمت دی، اور جب جانے لگے تو جابر کو بلایا، ادھر آؤ، اور اونٹ کی مہار ان کے ہاتھ میں دی، کہا جاؤ اونٹ بھی لے جاؤ۔ عبداللہ ابن المبارک رحمہ اللہ، جن کو اللہ تعالی نے 10 لاکھ حدیثوں کا حافظ بنایا، جب بھی وہ اپنے گھر سے نکلنا چاہتے حج کے لیے، کہتے آؤ بھی حج کریں، سب لوگوں کو تیار کرتے اور کہتے چلو بھائی، تو سب لوگ اپنی اپنی سرہ پوٹری جو ہے وہ مال کی اس کے حوالے کر دیتے کہ آپ ذمہ دار ہیں تو آپ ہی سب کچھ رکھیں اور ہم نے حج اکٹھے کرنا ہے۔ عبداللہ ابن المبارک انہیں بہت کھلاتے پلاتے یہاں تک کہ مدینہ پہنچتے، اور ایک ایک سے پوچھتے کہ آپ کے بچوں اور گھر والوں نے کیا کہا تھا کہ تم مدینہ سے لے کے آنا، وہ کہتے یہ کہا تھا، ان کو خرید کے دیتے۔ پھر مکہ پہنچتے، حج کرتے، خوب خدمت کرتے، اور حج کے بعد پھر کہتے کہ اچھا یہ بتاؤ کہ گھر والوں نے اور بچوں نے کیا کہا تھا کہ تم مکہ سے یہ لے کے آنا، پھر وہ خرید کے دیتے۔ پھر واپس لوٹتے، ایک دو دن کی تھکاوٹ اتارنے کے بعد تیسرے دن سب کی دعوت کرتے، خوب انہیں کھلاتے اور کہتے سنو اب تشریف لاؤ میرے پاس۔ وہی صندوقچی سے سب کی پوٹریاں جس طرح ملی تھی وہ رکھی ہوتی، وہ نکال کے سب کو واپس کر دیتے۔ پوچھنے والے نے پوچھا کہ یہ کیا؟ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو عمل چھوڑا ہے اور جو آپ کے فرامین ہیں مجھے مجبور کرتے ہیں، اور میں یہی کچھ کر سکتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جانوروں کی بھی خرید و فروخت ہوتی، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ خریدا، اور سیدنا ابو مسعود بیان کرتے ہیں، اور یہ روایت ہے صحیح بخاری کی 2081، جاء رجل من الانصار یکنا ابا شعیب، جن کی کنیت ابو شعیب تھی، فقال لغلام له قصاد اجعل لي طعاما يكفي خمسه، انصار کے ایک آدمی ابو شعیب جس کی کنیت، اس نے اپنے غلام قصاد سے کہا میرے لیے 5 لوگوں کا کھانا تیار کر دو، فإني أريد أن أدعو النبي صلى الله عليه وسلم خامس خمسة، میرا ارادہ ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمیت 5 آدمیوں کی دعوت کروں، فإني قد عرفت في وجهه الجوع، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور پر بھوک کے اثرات دیکھے ہیں، فدعاهم، اللہ کے رسول کو انہوں نے دعوت دی، فجاء معهم رجل، ایک آدمی اور بھی ان کے ساتھ آ گیا، فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان هذا قد تبعنا، یہ ہے جو ہمارے ساتھ آ گیا ہے، فإن شئت ان تأذن له، اگر تم چاہو تو اس کو اجازت دے دو، وإن شئت ان يرجع رجع، اگر آپ چاہو تو وہ واپس بھی چلا جائے گا، فقال لا بل اذنت له، نہیں اللہ کے رسول وہ آپ کے ساتھ آیا ہے، میں اس کو بھی اجازت دیتا ہوں۔ صحیح بخاری کی یہ 2 روایتیں جہاں اس بات کو پیش کر رہے ہیں کہ جانوروں اور جانوروں کے گوشت کی تجارت ہوتی تھی، وہاں یہ حدیث بہت بڑے اسباق کو اپنے اندر چھپائے ہوئے ہیں. عبداللہ بن مبارک تو ساری پوٹلیاں واپس کرتے ہیں. آج تو کسی سفر میں چلا جائے تو کسی نے کوئی 10 سے 20 روپے کے پکوڑے لے کے دیے ہوں, اس کا بھی تقاضا کر لیتا. اور سلف یہ کہا کرتے تھے, لَن أدعو عشرة من أصحابي, میں اپنے 10 ساتھیوں کو بلاؤں اور ان کی پسند کا کھانا انہیں کھلاؤں, یہ مجھے زیادہ اچھا لگتا ہے کہ میں سیدنا اسماعیل کے وقت جو ہے اس کے لوگ 10 جو ہیں وہ غلام آزاد کر. یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادب سکھایا ہے کہ یہ میرے ساتھ تو آ گیا ہے, میں واپس نہیں کر سکتا, میں آپ سے اجازت لے رہا ہوں, اجازت نہیں ملے گی تو پھر یہ ضرور چلا جائے گا. یہاں تو آرام سے لوگ شادی کے موقع پہ بڑی جرت کے ساتھ آرام سے 3 پیس پہنے اور چشمہ لگا, اور آگے بچی والے سمجھتے ہیں کہ بچوں والوں کی طرف سے ہے, اور وہ سمجھتے ہیں بچی والے کی طرف سے ہے, اور یہ اپنا کام نکال کے چلا جاتا ہے. ہارون الرشید کے زمانے میں بھی ایسا ہوا, اس بیچارے نے دیکھا کہ 10 لوگ جمع ہیں, لگتا ہے کہ کسی کھانے پہ جا رہے ہو گیا, وہ چپکے سے ان کے ساتھ ہو گیا. ان کے ساتھی نے کہا چلو کشتی پہ بیٹھو, سب کشتی میں بیٹھ گئے. اور جو ہی سفر کر کے ہارون الرشید کے پاس پہنچے تو ان کا کوئی مسئلہ تھا. ہارون الرشید نے کہا ان 10 کو کان پکڑوا دو. اس بیچارے نے بھی کان پکڑ لی اور کہا کہ ان کو 10 10 کوڑے لگاؤ. اب وہ جب کوڑے لگ رہے تھے وہ چھپ رہا تھا, کبھی ادھر ہو جائے کبھی ادھر. جب 10 کو 10 10 کوڑے لگ گئے تو کہتے ہیں تعداد تو پوری ہوگی, بندہ ایک بچ گیا. کہتے ارے تم کون ہو؟ کہتے امراتی طالقون, میری بیوی کو طلاق ہو, اگر مجھے پتا ہو کہ یہ کدھر آ پائے. تعجب یہ ہے کہ تشریف آوری ان کی ہوئی ہے, طلاق بیوی کو ہو. کہتے کیسے آئے؟ کہا یہ تو جمع تھے, تو میں نے کہا شاید کو کھانا ہی ہوگا, تو مجھے نہیں پتا تھا کہ یہاں کوڑے کھانے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں غلے اور اناج کی بھی تجارت ہوتی تھی. صحیح بخاری کی روایت ہے 2131, سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں, رأیت الذین یشترون الطعام مجازفة یضربون علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یبیعوہ حتی یؤوہ الی رحالہم. میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں اندازے سے غلہ خریدنے والوں کو اس بات پر پٹتے دیکھا. کس بات پر؟ کہ اس پر قبضہ کر کے اپنے گھروں میں لانے سے پہلے اسے فروخت کر دیں. آج ایک ڈھیر پڑا ہوتا ہے گندم کا, کہتے ہیں ہاں جی کتنے کا. کیا مطلب کتنے کا؟ مجازفہ کیسے جائز ہے؟ اور پھر وہ وہاں ہی پڑا ہے اپنے ویئر ہاؤس میں, اور اپنے گھر میں لانے اور اپنے سسٹم میں لانے سے پہلے وہ ہوا میں بک جاتا ہے. اور صحابی کیا کہتے ہیں؟ یضربون, میں نے پٹتے دیکھا ایسے لوگوں. اور روایت صحیح بخاری کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں زراعت اور باغبانی کی تجارت بھی ہوا کرتی تھی. صحیح بخاری کی روایت ہے 2320 اور صحیح مسلم کی روایت ہے 3950. ما من مسلم يغرس غرسا او يزرع زرعا فيأكل منه طير او انسان او بهيمة الا كانت له به صدقة. جو مسلمان بھی درخت لگاتا ہے یا کوئی کھیتی باڑی کرتا ہے, بیجتا ہے, اگر اس سے کوئی انسان, کوئی جانور, یا کوئی پرندہ, یا کوئی چیز بھی کھا لے, وہ تو گھر سویا ہوا, اللہ اس کے نام پہ صدقہ لکھ دیتے. لیکن چونکہ اب بہت بڑی ترقی ہو گئی ہے, اب گھر بیٹھے بھی انہوں نے وہاں سسٹم کریٹ کر لے, کچھ 4 قمیضیں خریدی, اور لکڑیاں لی اور بندہ بنا کے کھڑا کر دیا. کسی چڑیا کو بھی ایک دانہ نصیب نہیں ہونا چاہیے, اس کی ایسی کی تیسی ویسی جیسی, لو یہ کاروباری. اور کچھ لوگ اس بات پہ جانوروں کو قبضے میں کر لیتے ہیں کہ ہاں ہاں تم نے یہ کیا تو کیا کیوں. وہ لوگ بھی تھے جن کو اللہ نے سمجھ دی تھی. عبداللہ بن مبارک کس کے بیٹے تھے؟ ان کے باپ کو ایک باغ کا مالی رکھا گیا. مالک اپنے ساتھیوں کے ساتھ باغ کا دورہ کرتا ہے اور کہتا ہے اچھا کچھ انار لے کے آؤ. تو ان کے والد مبارک جو ہیں وہ انار لے کے آئے, جب ان کو کھولا تو وہ ترش تھے, تو تھوڑے سے خفگی میں کہتے ہیں کہ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ کون سا دانا اچھا ہوتا اور کون سا نہیں. کہا معاف کیجئے گا, آپ نے اجازت نہیں دی تھی, آپ نے صرف نگرانی کی ذمہ داری دی تھی, تو میں نے الحمدللہ نگرانی کی ہے, لیکن آج تک میں نے ایک دانہ بھی توڑ کے چکھا نہیں. باقی ساتھیوں سے پوچھا ایسا ہی ہے؟ میں نے کہا جی ہاں ہم نے آج تک اس کو نہیں دیکھا. بہت پریشان ہوا وہ شخص کہ ایسے لوگ ابھی بھی موجود ہیں. اس کو بلا کے کہتے ہیں میں آپ سے مشورہ کرنا چاہتا ہوں. کہا فرمائیے. میں اپنی بیٹی کا نکاح کرنا چاہتا ہوں تو میں کس سے کروں؟ کہا وہ تو والد کی مرضی ہوتی ہے, میں کیا کہہ سکتا ہوں. ہاں ایک بات ہے, الیہود یزوجون للمال, یہودی مال کو دیکھ کے شادی کرتے ہیں, والنصارى یزوجون للجمال, اور عیسائی جمال کو دیکھ کے شادی کرتے ہیں, والعرب یزوجون للنسب, اور عرب جو ہے حسب و نسب کو دیکھ کے شادی کرتے ہیں, والمتقون یزوجون والمؤمنون یزوجون للتقوى, اور مومن تو تقوی کی بنیاد پہ شادی کرتے ہیں. کہا پھر مجھے تو آج تک ایسا متقی نظر نہیں آیا, اور اپنی بیٹی کا نکاح دیا عبداللہ ابن المبارک, اسی باپ اور اسی بیٹی کے ہی بیٹے. ایسے لوگ بھی گزرے کہ لوگ چوری کرنے کے لیے آ جاتے اور اناج کاٹ کے گٹھریاں باندھ لیتے, تو مالک آ جاتا کہتے ادھر آؤ جلدی سے میں ہاتھ لگاتا ہوں جلدی سے اٹھا لو. چور کو کہتے میرا اگر بھائی آ گیا تو تمہاری بڑی پٹائی کرے گا, چپ کر کے لے جاؤ, تم نے بڑی محنت کی ہے تو اس کا کچھ تو فائدہ ہو جائے آپ کو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اٹینڈنٹ کی ڈیوٹی جی تھی وہ بھی صحابیات ادا کیا کرتی تھی, اور صحابہ کرام بھی. صحیح مسلم کی روایت ہے 1447, سنن ابن ماجہ کی روایت ہے 2856. امیہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے غزوت مع رسول اللہ سبع غزوات, میں نے سات غزوے اللہ کے رسول کے ساتھ سفر کیا, جنگوں میں حصہ لیا. اخلفهم فی رحالهم, میں خیموں میں رہتی تھی, اصنع لهم الطعام, میں ان کے لیے کھانا تیار کرتی تھی, واداوی الجرح, زخمیوں کا علاج کرتی, واقوم على المرضى, اور بیماروں کی دیکھ بھال کرتے تھے. آج چھپکلی سے ڈرنے والی کیا کر سکتی ہے بیچاری. چوہیا نظر آ جائے تو اس سے زیادہ دوڑ چوہے کی نہیں ہوتی جتنی اس کی ہوتی. اور اس نے انتظار بھی یہی کرنا ہوتا ہے کہ برگر اور پیزا کا وائر میں کھاؤں. کھانا پکانا تو بہت مشکل ہو گیا نا. صحیح بخاری کی روایت ہے 2102. سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں حجم ابو طیبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فأمر له بصاع من تمر وأمر أهله أن يخففوا من خراجه. ابو طیبہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سینگھی لگائی, حجامہ کیا. تو حجامہ کرنا اس وقت بھی موجود تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صاع کھجور دینے کا حکم دیا اور اس کے مالکوں سے بھی کہا کہ اس کے خراج میں کمی کرے. احادیث کی روشنی میں کچھ باتیں اس لیے بیان کی جاتی ہیں شاید کہ اس سے کچھ فائدہ ہو جائے. اوورال جو گراؤنڈ ریالٹیز ہوتی ہیں اسے سبق لینا چاہیے کہ لوگ اہل علم کے بارے میں اس وقت سوچ کیا رہے ہیں, ان کے کمنٹس کیا ہیں. بلا شبہ کچھ دشمنی کی بنیاد پہ بھی ہو سکتے ہیں لیکن کچھ ریالٹی بھی تو ہوتی ہے. اس لیے کہنے والے کہتے ہیں اللہ جانے ان کی دشمنی تھی یہ شاید اس میں کوئی حقیقت بھی ہو کہ پہلے زمانے میں جتنے لوگ ہوتے وہ گھر میں ناشتے اور کھانے اور لنچ اور ڈنر کرتے. آج نیا ٹرینڈ آ گیا ہے کہ جب بازار جاؤ تو کوئی 20 سے 30 لوگوں کی لائن لگی نظر آئے کہ ناشتہ لینے آئے ہیں. یہ سب وہ پڑھا لکھا گھرانہ ہے جنہوں نے اپنی بیویوں کو پڑھا سکھا دیا, اور جنہوں نے ایسا نہیں کیا وہ آرام سے گھر میں بیٹھے ناشتے کر رہے ہوتے. اللہ جانے ان کی دشمنی کی بات ہے لیکن کچھ پہلوؤں پہ غور کرنا ضروری ہے. صحابیات کی زندگی سے بڑھ کے کسی کی مصروف زندگی نہیں تھی اور کسی کی خوبصورت زندگی نہیں تھی. صحیح بخاری کی روایت ہے خدمت گزاری, خادم, خاکرو, مینیجر, ایڈمن, کوئی بھی نام دے دے, یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی موجود. امرأة او رجل كانت تقوم المسجد, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک عورت یا مرد, دونوں روایتیں موجود ہیں, مسجد نبوی میں جھاڑو دیا کرتے تھے. ولا اراه الا امرأة, اور صحابی کہتے ہیں مجھے لگتا ہے کہ وہ عورت ہی تھی. پھر ایک لمبی حدیث بیان کی کہ جب وہ فوت ہو گئی تو اسے دفنا دیا گیا کہ اللہ کے رسول کو بے آرام نہ کریں, لیکن آپ کو جب پتہ چلا تو آپ نے فرمایا افلا اذنتمونی, آپ نے مجھے بتایا کیوں نہیں. دلونی علی قبریہا, بتاؤ اب کہ اس کی قبر کہاں ہے. فاتا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے, صلی علی قبریہا, اور اس کی قبر پر اس کی نماز جنازہ پڑھی. سیدہ اسماء رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں, اور یہ روایت بھی صحیح بخاری کی ہے 5224, صحیح مسلم کی ہے 2182. تزوجن ابن الزبیر, زبیر رضی اللہ تعالی عنہ سے میری شادی ہوئی. وما له فی الارض من مال ولا مملوک, ان کے پاس پانی لانے والے, غیر ناضح وغیر فرس, ما له فی الارض من مال ولا مملوک ولا شیء, غیر ناضح وغیر فرس. زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پانی لانے والے ایک اونٹ اور ایک گھوڑے کے سوا روئے زمین پر کوئی مال, کوئی غلام, الغرض کوئی چیز نہیں تھی. فکنت اعلف فرسه واستقي الماء, میں ہی ان کے گھوڑے کو چارہ ڈالتی اور پانی پلاتی تھی. واخرز غربه, اور ان کو ڈول سی کر دیا کرتی. واعجن, اور آٹا گوند کے دیا کرتی. ولم اکن احسن اخبز, حالانکہ اس وقت تک میں اچھی روٹی نہیں پکا سکتی تھی. وکان یخبز جارات لی من الانصار, میری ہمسائیاں جو انصاری عورتیں تھیں وہ اس کام میں بہت ماہر ہوتی تھیں, وہ روٹیاں پکا دیتی. وکن نسوۃ صدق, اور بڑی اچھی اور باوقار خواتین تھیں. وَكُنْتُ أَنْقُلُ النَّوَى مِنْ أَرْضِ الزُّبَيْرِ، میں زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ زمین، التي اقطعه رسول الله صلى الله عليه وسلم على رأسي وهي مني على ثلثي فرسخ، میں زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ زمین جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دی تھی، میں وہاں سے اپنے سر پہ گٹھلیاں اٹھا کر لاتی تھی اور گھوڑے کے لیے خوراک بناتی تھی، یہ زمین میرے گھر سے ثلثی فرسخ، ایک فرسخ 3 میل کا ہوتا ہے، میں 2 میل کے فاصلے پر یہ گٹھلیاں اٹھاتی اکٹھی کرتی اور ان کو آ کے پیس کے گھوڑے کی خوراک بناتی۔ اور آج اللہ تعالیٰ معاف فرمائے چند تعلق والوں اور چاہت رکھنے والوں کو راضی کرنے کے لیے دین کا بگاڑ پیش کرنے والے ایسے بھی موجود ہیں جو یہ کہہ دیتے ہیں کہ کوئی واجب اور فرض نہیں ہے کہ خاوند کی خدمت بھی عورت کرے اور اس کے کام کرے، اور بلا شبہ وہ بیچارے یہی کہہ سکتے ہیں کیونکہ ان کی قسمت میں نہیں ہے کہ وہ صحیح بخاری اور احادیث پڑھیں، وہ تو قصے کہانیاں سنانے کے ہی ماسٹر ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساتھ ایک تلقین کی، سنن نبی داود کی روایت ہے 2947 صحیح الجامع 6486، مستور بن شداد سے بیان کرتے ہیں، من کان لنا عاملا فلیکتسب زوجہ فَإِن لَمْ يَكُنْ لَهُ خَادِمٌ فَلْيَكْتَسِبْ خَادِمًا، جس کو ہم ذمہ دار بنائیں گے وہ شادی کرے، اگر اس کے پاس خادم نہیں تو وہ خادم لے لے، فَإِن لَمْ يَكُنْ لَهُ مَسْكَنٌ فَلْيَكْتَسِبْ مَسْكَنًا، اگر اس کے پاس رہائش نہیں تو رہائش لے لے، مَنِ اتَّخَذَ غَيْرَ ذَلِكَ وَهُوَ غَالٌ أَوْ سَارِقٌ، جو کہ اس کے علاوہ لے گا تو وہ خائن ہوگا یا چور ہوگا۔ جیسا کہ دعوت کے معاملے میں من دعی فلم یجب فقد عصى الله ورسوله، جو کسی کو کھانے کی دعوت پہ بلائے اور وہ نہ جائے تو اس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی ہے، صحیح حدیث ہے، یا تو اس کے لیے دعا کر دے یا معذرت کر لے یا ضرور جائے۔ اور دوسری روایت کے الفاظ ہیں من دعی ومن جاء بغیر دعوة ومن دخل بغیر دعوة دخل سارقا وخرج مغیرا، اور جو بغیر دعوت پہ آ جائے تو وہ چور بن کے داخل ہوتا ہے اور ڈاکو بن کے نکلتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں ان سارے کاموں کی ترتیب سکھائی بھی، قواعد بھی سکھائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں یہ سارے پہلو اختیار کیے جاتے تھے۔ آج ایک لفظ کہہ کے ہی ان ساری چیزوں کو بلا دیا جاتا ہے، وہ دور اور تھا، اب تو تطور آ گیا ہے، بڑی ترقی ہو گئی ہے، ترقی نے بھی تدلی ہوئی ہے، ترقی ہوتی ہے اوپر کو چڑھنا بلندی کے، تدلی ہوتی ہے اوپر سے نیچے اترنا، یہ ترقی کا دور نہیں ہے، تدلی کا دور ہے۔ اور اسلام جو ہے وہ قیامت تک کے لیے تھا، وہ صرف عربوں کے لیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے لیے نہیں ہے۔ وما ارسلناک الا کافۃ للناس، یہ ہر دور میں ہر زمانے میں ہر جگہ کے لیے یہ قانون ہے، دستور ہے، شرط یہ ہے اسے سمجھنے والے ہوں، اسے پڑھنے والے ہوں اور پھر اس کو امپلیمنٹ کرنے والے ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے تاجر برادری کو، خرید و فروخت کرنے والوں کو، کاروباری حضرات کو، بزنس کی لائن اختیار کرنے والوں کو اور انڈسٹریلسٹ جو ہیں ان کو بہت ساری نصیحتیں کی، جس کو آج کوئی بھی توجہ سے نہ سمجھتا ہے نہ سنتا ہے، اور اگر یہ کہہ دیا جائے تو مبالغہ بھی نہیں، کوئی پڑھتا بھی نہیں، یا کوئی پڑھتا ہے تو ڈرتا بیان نہیں کرتا. جامع ترمذی کی روایت ہے 487، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے، لا يبيع في سوقنا الا من قد تفقه في الدين، بازار میں وہ شخص آئے خرید و فروخت کرنے کے لیے جس کو دین کی فہم و بصیرت ہے. جس کے پاس دین کی فہم و بصیرت نہیں ہمارے بازار میں نہ آئے. آج تو جاتے ہی وہ بازار میں جس کو لوگ انگوٹھا چھاپ کہتے ہیں. دین کی بصیرت بہت ضروری ہے تاکہ آپ کے پیٹ میں لقمہ حلال کا جائے. یہ ہیچ پیچ اور چلاکی جو ہے یہ تو کافر بھی بہت ساری کرتے ہیں، مسلمان کو تو زیب نہیں دیتی. اور سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، من تجر قبل ان يتفقه، جو شخص دین میں فہم و بصیرت سے پہلے ہی تجارت شروع کر دیتا ہے، ارتقم فی الربا ثم ارتقم ثم ارتقم ای وقع فی الربا، تو وہ یا تو شروع میں یا چلتے چلتے سود میں واقع ہو ہی جاتا ہے. سمجھ کوئی نہیں اس کو. تو نصیحت پہلی ہے جو اس میدان میں قدم رکھے جب تک فہم و بصیرت نہیں اسے قدم نہیں رکھنا چاہیے. اور دوسری نصیحت یہ ہے کہ ٹھیک ہے آپ کی تجارت ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بہت بڑھائے، بہت برکتیں عطا فرمائے، لیکن اس کی وجہ سے کبھی بھی واجبات اور نماز کو نہیں چھوڑنا چاہیے. لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ. اور تیسری نصیحت، جب بھی کوئی ڈیل کرنے لگو، جب بھی کوئی کاروبار کرنے لگو، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم کیا دیا، یا معشر التجار انه یشہد بیعکم الحلیف واللغو فشوبوه بالصدقہ. سنن النسائی 4463. اے تاجروں کی جماعت، بلا شبہ خرید و فروخت اور لین دین کے وقت قسم بھی لوگ اٹھاتے ہیں، بے جا باتیں بھی کرتے ہیں، لہذا تم ان قسموں اور بے جا باتوں کو دور کرنے کے لیے صدقہ فوراً کر دیا کرو تاکہ اس میں کوئی بے برکتی نہ آ جائے. تو تیسری نصیحت آپ نے یہ فرمائی کہ آپ صدقہ اور خیرات کا اہتمام اس وقت کرو جب تجارت کرنے لگے ہو. اور یہ چیز ہر شخص سوچتا ہے کاروبار چلے گا، پروفٹس آئیں گے، پھر صدقہ کروں گا. حکم یہ ہے کہ لغویات کی نحوست سے بچنے کے لیے اس وقت صدقہ کرو. اور دوسری روایت جو سنن النسائی کی 3797، ان هذا البيع يحضره الحلف والكذب. اے تاجروں کی جماعت، خرید و فروخت اور لین دین کے ساتھ تم صدقہ فوراً کیا کرو، کیونکہ اس وقت جھوٹ اور قسم اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں. اور جامع ترمذی کی ایک روایت ہے 1208، اس میں تو یہ فرمایا، یا معشر التجار، اے تاجروں کی جماعت، ان الشیطان والاسم یحضران البیع. گناہ بھی اس وقت ہوتا ہے جب ڈیل ہو رہی ہوتی. کیسے گناہ ہوتے ہیں؟ جھوٹ بول دیا، دھوکہ، فراڈ. اور شیطان بھی وہاں حاضر ہوتا ہے. فشوبوا بیعکم بالصدقہ، اگر تم گناہ سے اپنی ڈیل کو بچانا چاہتے ہو اور شیطان سے بچانا چاہتے ہو تو صدقہ کرو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وہ نصیحتیں کی ہیں جن کا تکملہ انشاءاللہ ہم اگلی مجلس میں پیش کریں گے. ڈیل کرتے وقت انسان کو صدقہ کرنا چاہیے تاکہ اس میں کسی قسم کی بے برکتی اور شیطان اور جھوٹ اور اس طرح کے معاملات نہ آئیں، تاکہ وہ بربادی کا شکار نہ ہو. باقی انشاءاللہ اگلی مجلس میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.